سورہ ابراہیم شریف بارہ تیرہ آیت نمبر سات سے تلاوت ہوگی ان شاء اللہ اس کی تفصیل. آج شعبان المکرم کی 25ویں تاریخ ہے, 1420 ہجری, 3 دسمبر وقت سورہ کافر کا درس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر کچھ آواز تھوڑی سی بلند ہو جائے تو کچھ اصلاح ہو جائے گی, اگر اتنی آہستہ پڑھیں گے ڈر ڈر کے تو کیا فائدہ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. پانچ حرف ہیں جس میں ادا کیا جاتا ہے, یہ قلقلہ بھی کیا بن گیا ہے کہ لقلقہ ہو گیا, جہاں سے لوگ ہر حرف میں قلقلہ تلاش کرنا شروع کر دیا. خصوصیت یہ ہے کہ کیونکہ ان کے مخرج ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, کس بنیاد پر مخرج میں ایک آواز لوٹتی ہے اسی کو صوت القلقلہ کہا جاتا ہے. حمید اس طرح سے, حبیب یہ ہے صفت قلقلہ. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ. نہیں, جب سا پڑھا جائے گا تو دیکھے گا زبان کی نوک کو اس سانپ کی نوک سے ملا دی, سا اور وال دونوں کا مخرج ایک ہے, سب وہ بولے سا, اس میں ذرا سی بھی سین کی آواز سیٹی کی آواز نہیں ہونی چاہیے, اسی مطلب سفیرہ بن جائے گی. سب وہ بولے
والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ.
اللہ پڑھنے سے ایک دم مانا الٹا ادھر سے ادھر ہو جائے گا, یہ مستثنا ہے یہ حاصل ہے.
جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به.
Thank you.
الله عليه وسلم.
وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما آذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم.
آج 99 کا یہ آخری درس ہے، اس کے بعد اگلا درس جو ہوگا وہ اتنی سے ہوگا. رکوع کے اندر جو گفتگو کی گئی تھی اس میں اور اپنے طریقے کے احسانات اس کی قدرتیں ذکر کی گئی تھی, اور اس میں ایک وصول بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالی کی جب نعمت ملے تو اس کو ایام اللہ یوم اللہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور یوم اللہ کو یاد کیا جانا چاہیے اللہ کا دن. وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, اور انہیں اللہ کے دن یاد دلائیے, بے شک صبر و شکر کرنے والوں کے لیے اس میں ہر صبر و شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی نعمتیں جب ملیں تو ان کو خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے, اور اسے قرآن میں یوم اللہ کہا ہے, ہے نا؟ اب یوم اللہ کے دن صبر بھی کرنا چاہیے, شکر بھی کرنا چاہیے, دونوں باتیں. صبر اس بات پر کہ رب کریم نے برے دن پھیر دیے اچھے دن لائے, اور شکر اس بات پر کہ نعمت عطا فرمائی. یہ دیکھیے, نعمت کہتے ہی ہیں, شکر کہتے ہی ہیں جو نعمت کے مقابل میں ہوتا ہے. اور کبھی یوں بھی بولا جاتا ہے کہ شکر بغیر نعمت بھی بولا جاتا ہے, لیکن زیادہ قول یہی کہ شکر نعمت کے مقابل میں ہوتا ہے. دو باتیں ہیں, ایک ہے حمد اور ایک ہے شکر. اس کو سمجھ لیں, حمد عام ہے, نعمت ملے جب بھی کی جائے گی, نہ ملے جب بھی کرنا ہے حمد. نعمت ملی جب بھی حمد کی, اور نہ ملی جب بھی حمد کی. مگر شکر کے لیے نعمت کا ہونا ضروری ہے. کچھ لوگوں نے اس پہ غور کیا ہے کہ کبھی بغیر نعمت کے بھی شکر ادا ہوتا ہے, لیکن کم لوگ ہیں. جمہور کا قول یہی ہے کہ نعمت ہمیشہ شکر ہمیشہ نعمت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین, بیماری ہو تو بھی اللہ کی طرف ہے, اور صحت ہو, غربت ہو, جب بھی اللہ کی حمد ہے, اور غنا ہو جائے جب بھی اللہ کی. لیکن شکر بیماری میں شکر نہیں, بیماری میں حمد ہے, اور جہاں شفا یاب ہوا ہے اب شکر کریں. تو قرآن مقدس نے جو انوکھا اسلوب اختیار کیا وہ یہ ہے, لکل صبار شکور, آیت نمبر 5, ہر ایک صبر و شکر والے کے لیے جب بھی اس کو کوئی نشانی کوئی نعمت ملی تو اللہ تعالیٰ اس کو توقع عبر فرمائی, اس نے صبر بھی کیا اور شکر. لآیات نشانیاں. اب اگر آدمی صرف ایک آیت کو لے لے تو اس کی زندگی کے سارے مسائل خود ہی حل ہو گئے, ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا, سلسلے میں میں اس بات کو کہوں گا کہ یہاں کا ماحول کروڑوں گندا خراب ہے, لیکن کچھ باتیں بڑی اچھی ہیں. زیادہ کوئی بھی دن کام کرتے تھا, کیا کہتے ہیں, ہے نا, چھوٹا سے چھوٹا کام کر دیا کسی نے کسی کا, یہ کیا کہے گا, شکریہ ادا کرتا ہے. جبکہ یہ عمل ہمارا ہونا چاہیے تھا. ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزیں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن آدمی وہاں کا نہیں گزر گیا, ہے نا؟ اب معلوم یہ ہوا کہ جب جب نعمت ملی تب تب شکر کیا جائے گا, اور اس دن کو یوم اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کا دن ہے. اور پھر اس کی ایک مثال یہ قرآن نے دیا ہے, آیت نمبر 6 آپ پڑھیں تو یہ مثال پوری اس آیت کریمہ کی تشہ عملی تشہ, کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان, جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی تو تم کو بری مار مارتے تھے, مار دیتے تھے, اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے, اور تمہاری بیٹیاں زندہ رکھتے تھے, تو اللہ نے تم کو اس نجات کا فرمائی, اور پھر تمہارے رب کا بڑا فضل. یہی حساب قرآن نے وَذْكُرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ایک عملی مثال بھی پیش کرا, جو کیا تھا, فرعون کے ظالمانہ چنگل سے بنو اسرائیل کا عذاب ہوا, اور اس کا شکر اللہ اکبر. خود آپ اس کی تاریخ میں پڑھیں, اور اسلامی تاریخ پڑھ لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضور نے وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ دسویں محرم کا روزہ رکھتے ہو. حضور نے پوچھا تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تم لوگوں نے کیا کہا تھا کہ آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و استبداد سے آزادی عطا فرمائی تھی. اس دن فرعون ڈوبا تھا، ہلاک ہوا تھا، اس شکریہ میں ہم روزہ رکھتے ہیں. اللہ کا کیا ہوا؟ حضور نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ کی بنسبت ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں. حضرت موسیٰ کی بنسبت ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں. انشاءاللہ ہم اگلی سال رہے تو ہم ایک کے بجائے دو روزے رکھیں، ہے نا؟ معلوم ہو گیا کہ ایک خاص دن تھا، یوم اللہ تھا. اس یوم اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریحی امر میں تقریباً کچھ نہیں 1500 سال سے وہ عمل جاری تھا، اسی عمل کو قرآن مقدس نے دہرا دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی 1500 سال یا اس سے کچھ فاصلہ ہے، اور اس بیچ میں ایک عظیم الشان پیغمبر اس کا پیغمبر گزرے، لیکن یوم اللہ کے تعلق سے کسی پیغمبر نے نہ اس کے منع ہونے کا حکم دیا نہ اس کو غلط کہا ہے. غور کیجیے جو میں کہہ رہا ہوں، سیدنا عیسیٰ کی زندگی حضرت موسیٰ اور حضور کے درمیان، اور حضرت موسیٰ کے بعد حضرت دانیال نے، اور حضرت پیغمبر ہے ان کا ذکر مجھے بھول گیا، جن کا واقعہ تالوت میں ذکر ہے، پیغمبر بھی ہیں حضرت موسیٰ کے بعد، اور بھی بہت سارے پیغمبر ہیں. یہ سارے پیغمبر ہیں، اور بنو اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دور سے لے کر کے حضور تک یہ عمل کرتے آئے. حضرت موسیٰ بھی صاحب شریعت، حضرت دانیال بھی شریعت والے پیغمبر تھے، ماتم اسی کو سمجھ لیجیے، اور دیگر پیغمبران. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود نئی شریعت کے حامل، لیکن کبھی انہوں نے تنسیخ کا حکم نہیں دیا کہ یہ ڈیلیٹڈ ہے، اس کو رکھ دیا جائے گا. قرآن نے کہہ دیا کہ وجب کی روپیہ یا ملا، اور مثال دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یوم اللہ کی اہمیت سمجھی، اور اس دن اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. بات کلیئر ہو گئی. اب جب بھی کوئی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اسے یوم اللہ کہا جائے. اسی سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا کہ دنوں کا تعین 6 دن نہیں ہو گیا. تم لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ خاص ہی دن کیوں کرتے ہو؟ خاص ہی دن کیوں کرتے ہو بھائی؟ تو سوال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت خاص ہی دن کیوں روزہ رکھتی؟ خالستان میں ایک رائٹر گزرے ہیں مولانا محمد سائن تھے، انہوں نے کتاب لکھی 11 بجے، اسی پر ایک لطیفہ لکھا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ دن کو فکس نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی کر لو، بہت ساری انہوں نے کیلنڈر اس میں پوسٹر شہر کے فلائر تھے، فلائر اس میں لکھا تھا کہ بھائی دن کا مقرر کرنا ہی ناجائز ہے. اس نے ایک فلائر انہوں نے تیار کیا تھا کہ جناب سنے ذرا تھا کہ کسی صاحب کے کسی بچے کی کسی دن کسی وقت کسی جگہ کسی کے ساتھ کسی وقت میں کوئی شادی پائی طے پائی ہے، کسی صاحب سے گزارش ہے کسی جگہ تشریف لا کر کے کسی وقت میں شرکت فرمائے. پوسٹر کا فلائر تھا. شادیوں کی تاریخ کیوں فکس کی جاتی ہے؟ کوئی بھی صاحب کسی وقت میں کسی جگہ کسی صاحب کے بیٹے کی کسی کے ساتھ شادی ہے کسی وقت میں تشریف لا کر کے کبھی شرکت کرے. یہ فلائر تیار کیا تھا، اس طرح 400 فلائر لکھے، اتنی موٹی کتاب 11 بجے. اس نے ایک جلسے کا پوسٹر دیا تھا، انہوں نے اس میں لکھا تھا کسی جگہ کوئی جلسہ ہونے جا رہا ہے جسے کوئی مخالف تشریف لا رہے ہیں، اور کسی صاحب سے گزارش ہے کسی جگہ آ کر کے کسی نے شرکت کرے. یعنی کس قدر مقابلہ خیال کی زندگی کا نظام اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آدمی ایک مقررہ روٹین پر ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے دوبارہ تغذیہ کیجیے،
سورج اپنی گردش پر مقررہ وقت پر چل رہے ہیں،
کائنات کی چیز اپنی مقررہ کر دیتا ہے، اب اس کو
ایک ایک چیز کا بنا دینا کہ صاحب یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس قسم کے خیالات رکھنے والے صحیح معنی نیچر سے برابر کرتے ہیں۔ قرآن نے بتا دیا کہ قرآن نے بتا دیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل
جو شکرانے کے روزے رکھتے تھے، وہ
دراصل وہ اس نعمت کے مقابل میں تھا کہ رب کریم نے جو بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے چنگل سے جاتا فرمائی، ہے نا، بات کمپلیٹ ابھی نہیں کی، ابھی وہی بات بحث چل رہی ہے۔ آیت نمبر 7 کے اندر جو بحث بیان کی گئی، بات بیان کی گئی، اس کو سنے تو اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔
اور
یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا، سنا دیا، جس کا ایک ترجمہ اجازت دینا دی، اجازت دے دیا، سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ یعنی اس واقعے کی تاکید تھی کہ بنی اسرائیل نے جو فرعون کے چنگل سے نجات حاصل کی تھی اور اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، اس عمل کی تاکید قرآن کر رہا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم،
میرا شکر کرو تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا سکتا جاؤں گا۔
سبحان اللہ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، معلوم یہ ہوا کہ نعمتوں کا کفران، نعمتوں کا انکار باعث سے عذاب ہوتا ہے۔ آج بڑے مسئلے حل ہوں گے، نعمتوں کا انکار باعث سے عذاب ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے آقا مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی جتنی بڑی مخلوق ہے یوں تو کوئی شمار و کتار نہیں ہے، لیکن یہ کہ جتنی مخلوقات الہیہ ہیں سب میں سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بنی اسرائیلی ایک ظلم و استبداد سے نجات پائیں تو ان کے لیے حکم دیا جائے کہ تم روزے رکھو، اور پوری یعنی بنی نوع آدم، پوری انسانیت اس بربریت میں پھنسی ہوئی تھی، اس طرح سورہ کریم نے جائزہ فرمائی، تو پھر ان کا کتنا احسان منانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر ان کے انجام کی کس نے فرق کی جاری ہے، اور ان کے شکریہ کے احسان شراب جذبے کے ساتھ کس قدر ان کی محفل منعقد کرنی چاہیے، چاہے محفل میلاد ہو، چاہے محفل سیرت النبی ہو، میں دونوں کہہ رہا ہوں، میں خالی اتنے محفل میلاد، محفل سیرت النبی بھی اسی میں شامل ہے، حضور کی سیرت کی محفل ہو، حضور کی محفل میلاد ہو، یا حضور کا ذکر جمیل ہو، کوئی بھی ہو، اسی طرح سے وہ صحابہ کرام جو لوگ دنیا کے مختلف علاقوں میں گئے، اور سنیں گے ترتیب ہے یہ، وہ صحابہ کرام یا وہ بزرگان دین جو دنیا کے کسی مختلف علاقے میں گئے اور وہاں پہ ان لوگوں نے جا کر کے دین کی روشنی پھیلا کر کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے نجات دلائی، تو گویا کہ اس محسن کا ذکر وہاں کیا جانا چاہیے، ہم اندازہ لگائیں حضور ہیں، صحابہ ہیں، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باتوں کے اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ خواجہ کورس کرتے ہو، داتا کورس کرتے ہو، صدیق اکبر کورس کیوں نہیں کرتے، لارج کرنا چاہیے، انکار نہیں کرتے، لیکن اس شخصیت کے ذریعہ سندھ کی سرزمین فیضیاب ہوئی، اور اس عظیم شخصیت کے ذریعہ ہندوستان کا گوشہ گوشہ فیضیاب ہوا، اس کا شکریہ ادا کیا جائے گا، اور ان کے شکریہ میں صدیق اکبر کا بھی شکریہ ہے، عمر فاروق کا بھی شکریہ، اس لیے کہ اگر بیٹے کی تعریف کی جاتی تو باپ کی تعریف خود بخود ہو جاتی، بیٹے کی تعریف کی جائے گی تو باپ کی تعریف، بیٹا بہت اچھا پڑھنے والا ہے، بیٹا بہت قابل ہے تو باپ کا بھی ذکر ہو جاتا ہے، یہی تعریف ہے۔ تو یہ لوگ نیچے ہیں، یہ تو غلام ہیں، جب غلاموں کی تعریف تو آپ کی تعریف کہاں سے، اسی لیے ان کے آراد کیے جاتے ہیں ان کی محفلیں، اور نہ یہ ناجائز ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ کفر ہے، نہ حرام ہے، بلکہ قرآن مقدس کی روشنی میں احسن، جائز، مباح و مستحب، بلکہ افضل ہے کرنا، جیسے کہ قرآن نے خود ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر تم لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ کرو گے تو میں تمہارے اوپر سے نعمتیں بنا کروں گا۔ آپ کسی بھی اس کو لے لیجیے، میں اس آرام کو نہیں کہہ رہا ہوں جس میں شریعت کے خلاف عمل ہوتا ہے، وہ بہرحال حرام ہے، چاہے کوئی کرے، ناچ گانا باجا یہ سب چیزیں بہرحال حرام ہیں، یا مسارا پہ سچا وغیرہ جو جاہل کرتا ہے کرتا ہے، میں ایک شرعی نقطۂ نگاہ سے اس عمل کی توضیح کر رہا ہوں جہاں پہ مکمل شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے کوئی عرض ہوتا ہے. مثال کے طور پر کا کو لے لیجیے, قرآن پاک پڑھا گیا, قرآن پاک پڑھی گئی, مرتبت پڑھی گئی, حدیث پاک سنایا گیا, سرکار داتا کی کانٹریبیوشن بیان کی گئی. اب اس سے کیا غلطی ہے بھائی, کیا غلطی ہے؟ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نجات پا کر کے اپنا شکریہ ادا کرے تو جو لوگ ان کے ذریعے نجات پا کر کے مسلمان مشرف پہ اسلام ہوئے, کیا ان کے اوپر لازم نہیں کہ اپنے داتا کا شکریہ ادا کریں؟ اور یہ شکریہ داتا کا تھوڑی ہے, داتا کے تعلق سے آقا کا شکریہ ہے اور آقا کے تعلق سے مالک والا حضرت کو شکریہ ہے. وہ ختم ہوئی بات کر رہا ہے, بات سبحان اللہ, شکر اللہ اکبر, اتنی حدیث دولت ہے, اسی لیے جب بھی کوئی بھی چیز چاہے سونی جیسی اسی کو اسی کو ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر بہت طریقے سے ہوتا ہے, شکر کی بہت ساری قسمیں بیان کی گئی ہیں. کیا ہے؟ شکر بالاعضاء, شکر بالجوارح, شکر بالقلب, شکر باللسان, شکر بالعمل, یہ ساری قسمیں بیان کی گئی. شکر باللسان یہ ہے کہ آدمی زبان سے کہہ دے شکریہ, عرب کے لوگ بولتے ہیں شکرا. شکر بالقلب یہ ہے کہ آدمی دل سے اس نعمت اور اس نعمت لینے والے کے احسان کو پہچانے. شکر بالاعضاء والجوارح, جیسے نماز کا رکوع و سجود ہے کہ کوئی نعمت ملی بندہ فوراً اللہ اپنے رب کے حضور سجدہ کر دے, یہ میرے رب تو نے مجھے عطا فرمایا ہے, یہ سب شکر کی قسم ہے. سبحان اللہ, تو میں تم پر اپنی نعمتیں بڑھاتا رہوں گا, یہ فیکٹ ہے. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں حالانکہ بظاہر بڑے غریب نظر آتے تھے لیکن دل کے لحاظ سے اتنے غنی تھے وہ لوگ کہ دنیا کی کوئی بھی دولت ان کی ذراجت کے مقابلے پیش نہیں کیا, اتنے غنی تھے. حالانکہ ہاتھ حقیقت یہ تھی کہ بدن پر کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے, کبھی کبھی یعنی دو دو تین تین ہفتہ بھی غسل نہیں کر پاتے تھے وہ لوگ پانی کی کمزوری کی بنیاد پر. لیکن ذراجت کا حال یہ تھا بڑے بڑے لوگوں کو ٹھکرا دیا ہے. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ ان کا دل غنی تھا, اس بنیاد پر کہ رب کریم کا بے پناہ شکر ادا کرتا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو جعفر منصور نے چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا تو آپ نے انکار کر دیا. چیف جسٹس بلکہ قاضی القضاۃ کا منصب تو آج کل گورنر کے برابر بھی ہو سکتا ہے, اتنا عظیم الشان. یہ چیز کے تعلق سے قلم ہلا دے دینا تو فیصلہ تھا. ان کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں جس منصب پر فائز تھے ان کی اہمیت کا اندازہ یوں لگائیے کہ خلیفہ ہارون رشید کے یہاں جہاں وہ بیٹھتے تھے دربار شاہی کی جہاں مسند رہتی, لوگ دور اپنے گھوڑے کو اتارتے تھے وہاں سے پیدل چل کے جایا کرتے تھے, مگر قاضی امام ابو یوسف کے تعلق سے حکم تھا کہ امام ابو یوسف اپنے علم و فضل کی بنیاد پر میرے مسند شاہی کے قریب گھوڑے سے اترا کریں, میرے مسند شاہی کے قریب گھوڑے سے اترا کریں. یہ صورت حال حکمران کیا بن سکو. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس دور میں لوگ جس قدر جوتم پیدار کر رہے ہیں دنیا میں, یہ کون لوگ تھے؟ ان کا دل اللہ تعالیٰ کی نعمت سے قدر غنی ہو گیا تھا کیونکہ وہ ہر آن اللہ کا شکریہ کرا کرتے ہیں. اللہ کیا کرتے ہیں؟ ایک واقعہ لکھا گیا ہے, ایک نوجوان بڑا مستقبل تھا, اس کے پاس ایک فرشتہ آیا شکل انسانی, اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی, بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں, اب یہ چاہے تو یا تو اسی وقت لے لے یا بڑھاپے میں لے لے. تو اس نے کہا کہ بڑھاپے میں لوں گا, اتنے جوانی میں تو ہاتھ پیر کام کرتے ہیں, کام کرتے کام نکال لوں گا, بڑھاپے میں جب ہاتھ پیر تھک جائیں گے تو اس وقت اچھا رہے گا. اچھا میں ذرا اپنی بیوی سے پوچھ لوں, بہت کیا مشورہ دیتی. تو بیوی بڑی دانشمند بڑی عقل مند, اس نے کہا نعمت تو اسی وقت لے لیجیے,
تمہارے بڑھاپے میں کیا کیا جائے گا؟
کہا نعمت کس لیے لی؟ اس وقت لے لیجیے اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اور بڑھ جائے گی. کیا سمجھا؟
اس وقت نعمت لے لیجیے اور اس کا شکریہ ادا کرتے رہیے تو نعمت کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. تو اس وقت بھی فائدہ ہے, اس کو بھی فائدہ ہے. نہیں شکر تم داخل کر سکتے.
فرین کفر تو منا آزادی کا شکیب, اور اگر تم نے میری نا شکری کی تو میرا آزاد تو سخت ہے.
اچھا ایک بات اور اس لیے معلوم ہوئی,
جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو نعمت بڑھے گی, اور جب نعمت بڑھے گی تو اس سے ایک بڑا عظیم فائدہ جو ہے, نقطے کی بات یہ بڑا عظیم فائدہ یہ ہے کہ پھر اس نعمت دینے والے کے تعلق سے بڑے محبت, عقیدت اور احترام کے جذبے دل کے اندر پیدا ہوں گے. اس بنیاد پر جب جب آپ اندازہ لگائیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص سبحان اللہ سیدنا ایک شخص کی آپ مثال لے لیجیے کہ جو بیمار تھا شفا یاب ہوا ہے, اور جب وہ شکریہ ادا کرے گا تو اس کی اس نعمت صحت میں اللہ اور اضافہ کرے گا, کہ اس کی صحت میں عظیم ترین بہتری اور بہتر سے بہتر صحت ہونے کے لیے جائے گی. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام جن کا صبر و شکر بے مثل و بے مثال ہے, آزمائشوں میں پڑے رہے لیکن کبھی بھی زبان سے حرف شکایت نہیں نکلا, کبھی ساری دولتیں تباہ ہو گئی, اولاد انتقال کر گئی, بدن میں زخم پیدا ہو گئے, زخم پھٹ پھٹ گئے, عجب کیسی ہے. لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر بے مثال, بے پناہ اللہ کا شکریہ کرتے رہے, تو اس کا فائدہ یہ ہوا ان کو کہ رب کریم جل جلالہ عم نبالہ نے ان کی ساری دولت جو ختم ہو گئی تھی پھر عطا فرمائی, اور سارے دو روایت میں آئی ہوئی ہے سارے بچے جو انتقال کر گئے تھے ایک روایت میں زندہ کر دیے گئے تھے, ایک روایت یہ ہے کہ پھر ان کے ہاں اتنے ہی اولادیں پیدا ہوئی. یہ ہے نعمت کے شکر فائدہ, اور ہمارے آقا مولا اس میں سب سے بڑی نعمت, لہذا حضور بھیا سب سے بڑا چاہیے اور محفل میلاد سب سے بڑا منانا چاہیے, سارے تہواروں سے بڑا تہوار محفل میلاد ہونا چاہیے. یہ آگے سمجھے سب بیک گراؤنڈ کے اندر کیا ہے, کیوں یہ ذرا بتلانا مقصود ہے کہ جس انوائرمنٹ میں یہ دعوت حق کا کام انجام دیا جا رہا ہے وہ ہے مکہ مکرمہ کی طرف. مسلمان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے, قدم قدم پر ان کے لیے آزمائش ہے, دین کی دعوت میں اس قدر مزاحمت ہو رہی ہے, لمحہ لمحہ طوفان پریشانی لوگوں کے ظلم اور زیادتیوں سے گھرا ہوا ہے, اور جب کوئی آدمی کوئی اچھا کام کرنے کے لیے چلے اور اس کے جذبات کو لوگ ہراہے نہیں بلکہ الٹا دانا مارے نا, کتنا بھی دل گردے کا آدمی ہو چند دن کے بعد اس کے جذبات ٹھنڈے ہو جائے گا. پیغمبر کو اس سے الگ کرے, دیکھیے پیغمبر کے عزائم بڑے قوی ہوتے, ان کی شخصیت اس سے الگ ہے. پیغمبر کے علاوہ کتنا بڑا بھی کوئی قوت کا مالک ہو اس کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے, قدم میں لمبی چاہ جائے گی. صحابہ کرام ایک طرف دین کی دعوت دیتے تھے, اس کے مقابل ان کا ظلم لوگوں کا ظلم ان کے ساتھ اس سے زیادہ ہوا کرتا, ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو رب کریم نے پرانے امتیوں کے واقعات سنائے, ان واقعات کی روشنی میں ان کو درس دیا جا رہا ہے
کہ اس کے مقابل میں تمہاری سختیاں ابھی اتنی نہیں ہوئی ہیں. اس لیے کہ بنو اسرائیلیوں کا تو حال یہ تھا کہ فرعون کی خباثت نفسی یہ تھی کہ وہ لڑکوں کو پکڑ کر دیتا تھا اور بچیوں عورتوں کو زندہ دیتا تھا اور ان کے ساتھ ظلم کی وہ وارداتیں کرتا تھا کہ جیسا کھلائے پلائے ان سے اس قدر جانوروں جیسا سخت مشکل کام لیا کرتا تھا اور پھر ان پر اس کے کوڑے برستے سرا سر کسی نے اف کر دیا تو اس کی گردن مار دی جاتی. یہ میرے حبیب کے پیارے صحابہ ابھی تمہاری یہ منزل نہیں آئی ہے, اتنا ہے کہ تمہارا سوشل بائی کاٹ کر دیا گیا, شہاب ابھی تعلیم میں تم محصور ہو گئے, تم راستہ چلتے ہو تم پر پک جاتے ہیں, لیکن پھر بھی دین کی عظیم ترین نعمت تم کو ملی ہے اور پیغمبر آخر الزمان جو عبد الانبیاء والمرسلین ہیں ان کا سایہ کرم تم کو ملا ہوا ہے, اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے جاؤ, تمہارے قدم خود ہی مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے آیت کریمہ سے دو ان کو تسلی دے دی. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید. اس آیت کریمہ کا زیور دیکھیں کتنا جلال آمیز ہے. حضرت موسیٰ نے کہا ان لوگوں سے جن لوگوں نے حضرت موسیٰ کی دعوت کو رد کر دیا تھا, اگر تم لوگ اللہ تعالی کا کفر کرتے ہو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب اللہ کا کفر کریں, جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں ہے, لغنی حمید وہ غنی ہے بے نیاز ہے, وہ خود تعریف شدہ ہے, کوئی تعریف اس کی کرے نہ کرے خود ہی تعریف اس کی ہے, ہماری تعریف تو محتاج نہیں ہے, اس کی ذات خود ہی ستودہ تعریف ستودہ سے پاک ہے. ایک چیز وہ ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو اس کی تعریف ہوئی, اگر تعریف نہ کی جائے تعریف نہیں ہوئی, رب کریم کی ذات کی کوئی تعریف کرے کہ نہ کرے خود ہی تعریف کیا ہوا ہے, حمید ہے محمود ہے. اگر اے بنو اسرائیلیوں ان سے کہہ دو, قبطیوں سے فرعونیوں سے کہہ دو, تم اگر رب کریم کی دعوت اس کے بھیجے ہوئے احکام کو نہیں مان رہے ہو, کفر کر رہے ہو, تو تم بھی کفر کرو, زمین کے سارے لوگ کفر کریں, اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اے مکے کے کافروں مشرکوں اور یہ منافقوں, تم اللہ کی عطا کی ہوئی دعوت دین کو قبول نہیں کر رہے ہو, نہ کرو, تم کفر کر رہے ہو کرو, ساری دنیا کے لوگ اس کا کفر کرتے رہے مگر وہ تعریف کیا ہوا ہے, تعریف کیا جاتا رہے گا, اس کی ذات خود بخود ستودہ سے خالی محمود ہے اپنی ذات میں. سبحان اللہ. الم یاتکم, اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 9 میں ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہے, وہ یہ ہے کہ جن قوموں نے اللہ تعالی کی ستودہ صفات کی, اس کی تعریف کی, اس کے احکام کو مانا, اس کی دعوت کو قبول کیا, وہ کون تھے, اور جن قوموں نے پیغمبر کی زبان سے رب کریم کے اقوال اور اس کے احکام کو ریفیوز کر دیا, انکار کر دیا, رد کر دیا, ان کی صورتحال کیا ہوئی, ایک تاریخی پس منظر جو بیان کیا جا رہا ہے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود, کیا تمہیں ان کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھیں, کون سی قومیں, نوح عاد اور ثمود کی قومیں. تین پیغمبروں کا خصوصی ذکر دیا گیا ہے, اس بنیاد پر یہ تین وہ قومیں تھیں کہ جن کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا بڑا عذاب اترا ہے, سب سے بڑا قوم نوح کا عذاب آپ نے بڑھائی ہے, سیلاب مصیبت سیلاب بلا ایسا آیا کہ ساری دنیا پانی کے نیچے گئی, بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے سوائے سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کے, زمین پر کوئی اور چیز, پانی کی سطح پر کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی, حد سے نگاہ بس پانی ہی پانی. وہ عذاب قوم عاد و ثمود پر, عذاب قوم عاد پر سخت ترین طوفان کا عذاب آیا کہ ان کی بستیاں الٹ دی گئی, اور قوم عاد پر سخت ترین چیخ کا عذاب آیا کہ ایک ایسی چیخ اتری کہ اپنے گھروں کے اندر وہ خود ہی مر گئے, ان کے گھر ٹھہر گئے, ایسے بڑے بڑے عذاب. یہ ذکر خالی کیا گیا ہے مثال کی بنیاد پر کہ مثالوں کے ذریعہ تو سابق نبیوں کی امتوں کے احوال و اعمال اور ان کی تاریخ جانو. اے مکے کے لوگ, کہیں ایسا نہ ہو انہیں لوگ کی طرح تمہارے ساتھ کر دیا جائے. الم یاتکم, اے سننے والے, خواہ مشرک ہو, خواہ مومن ہو, خواہ مسلم ہو, خواہ کافر ہو, خواہ منافق, کوئی بھی ہو, کام نہیں. الم یاتکم, کیا تمہارے پاس یہ خبریں نہیں پہنچی ہیں؟ خبریں کیا ہیں؟ تم سے پہلے قوم گزر چکی ہو, ان کے واقعات والذین من بعدہم, اور ان کے بعد بھی, ان کے بعد قوم نوح, عاد اور ثمود کے بعد. قوم لوط کو لے لیجیے, اصحاب الایکہ کو لے لیجیے, اصحاب مدین کو لے لیجیے. کون لوگ تھے؟ تباہ کر دیا کر دی گئی تھی ان کی آبادی. ڈرانا ہے کون لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ کے مشرکین کو بات تاکہ ان واقعات کو سن کر کے وہ خوفزدہ ہوں اور اب اسلام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. والذین من بعدہم, کتنے لوگ کی لا یعلمہم الا اللہ, انہیں سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا. یہ کون کون سے نبی دنیا میں تشریف لائے اور کتنی امتیں ایسی گزری جن کے نشانات تک صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے, اسے اللہ اور اللہ یہ بتائے تھے اس کے رسول کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. اسی لیے مسئلہ اس سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ جن نبیوں کا ذکر قرآن اور حدیث میں تفصیلا ہے نام کے ساتھ, ان پر نام کے ساتھ ایمان ضروری ہے, اور جن نبیوں کا ذکر نام کے ساتھ نہیں ہے ان پر اجمالاً ایمان ضروری ہے. یہاں وہ اللہ کے نبی تھے, ہم ان کا نام نہیں جانتے, ان کی سیرت نہیں معلوم ہے. اسی لیے تعداد منحصر نہیں کی جاتی ہے, 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش کی قید لگائی جاتی ہے انبیاء کی روایت. اب اس میں کرشنا اور بدھا اور رام وغیرہ کو اگر کوئی پیغمبر مانے تو پھر وہ اس کی امت بننے میں فخر محسوس کرے. ہم کو تو الحمدللہ رب العالمین خیر امت کے شرف سے نوازا گیا, حالانکہ اس کے لائق تو ہم لوگ نہیں ہیں, کیونکہ گناہوں سے روکتا روکتا جکڑا ہوا ہے. بیٹا ذرا پانی لاؤ, گناہوں سے روکتا روکتا جکڑا ہوا ہے. لیکن فضل ہے حضور کا, اور حضور کے اعزاز و شرف و کرامت کی بنیاد پر ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خیر امت ہے نا. اب رہ گیا کہ جو بدھا کی امت بننے کا شوق رکھتا ہو, جو چندرا کی امت بننے کا شوق رکھتا ہو, جو وشنو کی, جو کرشنا کی, جو پاروتی کی, ہنومان کی. ہوا کیا ہے کہ دلی میں ایک طبقہ ہے, ان لوگوں نے رام کو, بدھا کو, کرشنا کو, ان سب کو پیغمبر لکھ دیا, پیغمبر آدمی لکھا. اور بڑی اونچی چیز دلیل لے آئے, کیونکہ قرآن مقدس میں سارے نبیوں کا اور حدیث میں سارے نبیوں کا ذکر نہیں ہے, جس بنیاد پر ان لوگوں کے اعمال اور ان کے ہدایات کی بنیاد پر ان کے کارنامے دیکھے جائیں تو یقیناً پیغمبرانہ کارنامے سبحان اللہ رب العالمین توبہ ہے. تو ان لوگوں نے اس کو پیغمبروں سے کیٹیگری میں کھڑا کر دیا. حالانکہ اگر وہ چیز سوچ لیتے کہ جب جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نام بنام ذکر نہیں کیا, اسے تم کون ہوتے ہو نام بنام پیغمبر کی طرف سے کھڑا کرنے والے. جن نبیوں کا ذکر, جن رسولوں کا ذکر حضور نے اپنی زبان رسالت سے فرما دیا, اور جن پیغمبروں کا ذکر قرآن مقدس میں آ گیا ہے, 40 پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک میں ہے, نام رسالت یا کچھ ایسی بیش کم و بیش, اور کچھ حضور کی زبان فیض ترجمان سے سنائی پڑا, بس. اور اس کے بعد اجماع کی ایمان ضروری, جتنے بھی اللہ کی جارے پیغمبر تشریف لائے سب پر ہمارا ایمان ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یعلمہم الا اللہ, ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے, اور ان کے بتانے, اس کے بتانے سے اس کے حبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تو جب ان پر کتنے عذاب اترے اور پیغمبر کی بات نہ ماننے کے سبب وہ کس کس مصیبتوں میں گرفتار تھی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا دیجیے، ابو جہل کو، ابو لہب کو، شیبہ کو، عقبہ کو، ولید بن مغیرہ کو، حمزہ بن سلف کو سنا دیجیے. بڑے بڑے مشرکین ہیں مکہ کے، جن کو اپنے اوپر غرور ہے اور ذرہ سنا دیجیے، جب عذاب آئے گا چھوڑے گا نہیں کسی کو، ہے نا. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب. فريد بن مردے کی بات ہے، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر کے آئے، بالبينات واضح دلیل، کھلی کھلی دلیل. فردوا ايديهم في افواههم، تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے. ایک محاورہ ہے، یہ محاورہ ہے ایڈیم، جس کی دو ترجمانی کی، یہ ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے یعنی یہ دانتوں تلے انگلیاں دبا لی، تعجب کی وجہ سے، یا ہاتھ اپنے منہ کو لے گئے یہ اپنی ہتھیلیاں کاٹنے لگے غصے کی بنیاد پر. دونوں بہت محاورہ ہے، دانتوں تلے انگلی دبانا سبھی جانتے محاورہ ہے، اس کے کارنامے دیکھ کر تو اس نے دانتوں تلے انگلی دبائی، بازو میں پڑ گیا کہ کیا ایسا کام کر سکتا ہے نا. اور میں نے کل اس کو دیکھا کہ اپنی ہتھیلیاں کاٹ رہا ہے، کیا مطلب اس کا بھی بھلا چلا جا رہا ہے. دونوں باتیں کہ پیغمبر نے جب اس کے سامنے حق کی دعوت پیش کی تو ان لوگوں نے کیا کیا، تعجب میں پڑ گئے، یہ ساتھ دیجیے ہمارے گھر کے بھائی ہیں، ہم کھاتے ہیں یہ کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں یہ پیتے ہیں، ہماری طرح سے یہ پیغمبر بنا دیجیے. یہ تعجب اور غصہ اس بنیاد پر کہ تم ہمارے دین کے اگینسٹ کوئی بات کر رہے ہو، تھوڑے چلیں گے ہمارے مجھے. جب مغیرہ کہتا تھا نا کہ ان کو دیکھو حضور کے بارے میں، اللہ کہتا تھا علی بن مغیرہ جن کو دیکھو عبداللہ کے بیٹے باپ پہلے انتقال کر گیا، ماں بھی انتقال کر گئی، دادا نے کچھ دن پرورش کی وہ بھی انتقال کر گئے، چچا نے کچھ دن پرورش کی اور اب نبی بن کے کھڑے ہو گئے. ذرا سوچو نینی بن کے بننا تھا، ارے اگر نبی بننا تھا تو یا تو بھائی بنتا یا ابو جہل بنتا، یہ دعویٰ تھا اس کا. نبی اگر بننا تھا تو یا تو میں بنتا یا ابو جہل بنتا، اس لیے کہ دونوں جو ہے وہ اس کمیونٹی کے اندر ذرا اونچی ناک والے لوگ ہیں، ان کو دیکھو تعجب اس کو تھا، بغض اس کو تھا، حسد و عناد اس کو تھا. یہی صورتحال اس زمانے کے نبیوں کے امتیوں، بلکہ امتیوں کے زمانے کے لوگوں کے معاملات. وقال انا کفرنا بما ارسلتم به، فراحتن کہہ دیا یہ جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہے، جو تمہارے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، کہہ دیا انا کفرنا. یہ جملہ بڑا اسٹرانگ ہے، انا جو ہے یہ کسی بھی ایسے کام میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی لاؤچ گوام کی سختی ظاہر کرتا ہے. انا کفرنا، بالکل ہم نے ریفیوز کر دیا، تبدیل ہی نہیں کر سکتے، مر ہی نہیں کر سکتے جو تم لائے ہو. اللہ وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيب. شک اور مریب دونوں ایک معنی میں ہیں، لیکن مریب کہتے ہیں جو بہت زیادہ سخت قسم کا شک ہوا کرتا ہے، کہ جس میں آدمی کبھی اس کے یعنی ماننے کے پہلو، ماننے کا پہلو کبھی آ ہی نہیں سکتا، اس کو مریب کہتے ہیں. سمجھاتے ہیں اسی لیے قرآن نے کیا کہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب و مریب ایک ہی معنی میں، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی شک ہے ہی نہیں، مکمل یقین ہے. تو جب شک کی مکمل نفی کی گئی تو یقین مکمل بن گیا. جب شک کی پوری نفی کر دی گئی تو یقین پورا بن گیا، یقین کے ساتھ ہی اللہ کی کتاب. تو وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ.
اس زمانے کے لوگوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم کو جس طرف تم بلا رہے ہو ہم اس میں شک میں ہیں. ارے اس میں مریب ہیں ہم, حد سے زیادہ شک کرنے والے ہیں کہ ہمارا شک کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا ہے.
اللہ اکبر.
ابھی حضرت تشریف لائے تھے علامہ حضری میں صاحب ہمارے یہاں حضرت مصطفیٰ کانفرنس میں, سبحان اللہ دل کہتا تھا دیکھتے چلے جاؤ, دل کہتا تھا اندازہ لگائیں ایک امت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1400 سال کا فاصلہ. جب ایک عالم باعمل باشرہ متقی زاہد و پرہیزگار کو دیکھنے کے بعد دل کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اگر اس زمانے کے لوگوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر کو دیکھا ہوگا تو پھر ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی, اور اس وقت جن لوگوں نے انکار کیا ہوگا ان کا دل کتنا سخت رہا ہوگا. دوسرے کا مطلب لوگوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر کو دیکھا, معجزات دیکھ رہے ہیں, کتاب دیکھ رہے ہیں, وحی دیکھ رہے ہیں, عبادات دیکھ رہے ہیں, سب کچھ, اس کے باوجود بھی وہی نظر آتی شک, ہم تو شک میں ہیں, بالکل شک میں ہیں, پورے شک میں ہیں. وہ بڑے پتہ سبحان اللہ. اچھا تو پیغمبر نے جواب کیا دیا ہے, یہ کنورسیشن ذرا سنیں. ان کا جواب یہ تھا کہ ہم تو پورے طریقے سے شک کر رہے ہیں صاحب, ہم اس بات کو ماننے کے لیے. تو پیغمبر نے کیا کہا, قالت رسلہم افی اللہ شکٌ فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. اللہ اکبر. تو اس زمانے کے پیغمبروں نے کہا کیا تم اس اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ بات آ رہی بتا رہا ہوں کیا کہنا چاہ رہے, کیا مطلب کی آیت کا اسلوب کیا ہے؟ یدعو لکم لیغفر لکم, کہ ان پیغمبروں نے تم کو بلایا تاکہ وہ رب کریم تمہاری بخشش کر دے, یا اس رب نے تم کو بلایا تاکہ وہ رب کریم تمہاری مغفرت فرمائے, بخشش کرے تمہارے گناہوں. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور تم کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے اس نے چھوڑ رکھا ہے. مقررہ وقت کی دو تفصیل تھی, یا تو موت کے وقت تک کے لیے یا قیامت تک کے لیے, دو تفصیل. دعویٰ ہے ان لوگوں کا, کفار و مشرکین کا, کہ جو تم لے کر کے آئے ہو ہم اس کو مانتے نہیں ہیں, اس میں شک ہے. وہ پیغام, وہ دعوت, وہ وحی, وہ کتاب, وہ رسالت اور نبوت کی بات, یہ تو ہمیں شک ہے. پیغمبر نے جواب کیا دیا ہے, یہ نہیں کہا کہ تم میری رسالت میں شک کر رہے ہو, کتاب میں شک کر رہے ہو. جواب کیا دیا ہے, اللہ میں تم شک کر رہے ہو. جواب کیا ہونا چاہیے تھا, میں میری نبوت میں شک کر رہا ہوں, میں نبی ہوں, اس کتاب میں شک کر رہے ہو, حق اور سب کتاب ہے. یہ نہیں کہا قرآن نے, کیا کہا ہے, تم اللہ میں شک کر رہے ہو. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ جب اس کی ذات سے شک دور ہو جائے گا تو یہ آٹومیٹکلی ایمان کے لائق ہو جائے گا. کتاب میں اگر ایمان لایا اللہ میں شک کیا کافر ہے, نبی کی نبوت پر ایمان لایا اللہ میں شک کیا کافر ہے. لیکن اگر اللہ پہ ایمان لا دیا اور اس پر اس کا پختہ عقیدہ و ایمان ہو گیا تو بات اب سمجھ میں آ گئی کہ کتاب بھی اللہ کی ہے, رسول بھی اللہ کا ہے, پیغمبر بھی اللہ کا ہے. جب وہاں شک نہیں تو یہاں شک کا ہے وہ, جب وہاں شک نہیں تو یہاں شک کا ہے وہ. اسی لیے پیغمبر نے جو جواب دیا, کیا کیا تم اللہ کی ذات میں شک کرتے جو زمانے والا کو پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تاکہ تمہاری بخشش کر دے, تمہارے گناہوں کو مٹا دے. یاد رکھیں گی اگر کوئی کافر ایمان لائے, مطلب لکھتا سنے, اگر کوئی کافر ایمان لائے تو وہ ایمان اس کی زمانے جاہلیت و کفر اور شرک سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے.
مگر حق العبد کو نہیں معاف کیا جائے گا. حق العبد کو نہیں معاف کیا جائے گا, حق العبد کے لیے اسے معافی مانگنی پڑے گی, یا جس کا حق مارا ہے اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا. نیائے نہیں کسی کا حق ہے. کوئی شہید یقیناً مرتبہ شہادت پر فائز ہونے کے بعد جنت کا مستحق ہے, لیکن اللہ جل جلالہ کے حقوق اللہ جتنے ہیں معاف ہو جائیں گے, لیکن اگر کوئی حق العبد اس نے کیا ہے کسی کا مارا ہے تو معاف نہیں ہوگا. اسی لیے فرمایا گیا ہے, تحقیقی مسئلہ یہ ہے کہ شہید کا اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دے گا, لیکن اگر کسی کا قرض لے کر کے مرایا ادا نہیں کیا وہ معاف نہیں کیا جائے گا. قرض اتنی بڑی چیز ہے اور یہاں آج کل کے زمانے میں تو بڑی آسانی کے ساتھ لوگ لے کر کے حاضر کر دیتے ہیں, بلکہ بڑی چیز ابھی جس کے اندر سمجھے دیا ہی کرتے ہیں. ابھی ایک ساتھ بیچارے آئے ہفتہ پہلے مجھ سے ملے ہی, کہنے لگے میں نے آدمی کے ساتھ مل کر اپنے اسٹور میں بزنس کیا تھا, میں چلا گیا کینیڈا, وہ اسٹور بیچ کر تو بھاگ گیا, پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا. ساری پراپرٹی ساری پوری میں ڈوب گئی. یہ سب نفس کا مناوا ہے. اگر آپ یہ سوچے قیامت کے دن اللہ اکبر تمہارے بازاری نے مکاشفہ اور فقی ابو الدین مرکز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا حدیث میں شہید ہے. یہ قیامت کے دن فراجی مستقیم ساجی پہیزکار عارف باللہ اللہ دلایا جائے گا, پہاڑ سے زیادہ اس کی نہیں ہوا. وہ دیکھ کر کے سمجھے گا کہ اب میں جنت میں چلا جاؤں گا, پھر اس کے چاروں طرف سے لوگ آنے شروع ہوں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے, رب کریم کی بارگاہ میں فریاد کریں گے یہ حق مارا تھا, یہ ہمارا حق مارا تھا. رب کریم اس پہاڑ کے برابر سے زیادہ نہیں آتا, ان حقوق کے مطالبہ کرنے والوں کو دیکھے گا اور پھر اس کے پاس دوسرے مداخلت کرے گا, پھر کچھ اور لوگ آئیں گے مطالبہ کرنے والے, وہ پھر مطالبہ کریں گے, اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اور رب کریم حکم دے گا کہ یہ فرشتوں ان مطالبہ کرنے والوں کی گناہوں کو اس کے اوپر لاد دو, اس کے نام اعمال میں ڈال دو. پھر دیکھتے دیکھتے پہاڑ کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ گناہ کے انبار کا. ابھی تھوڑی دیر پہلے پہاڑ سے زیادہ اس کی نیکیاں تھیں اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ سے زیادہ اس کے گناہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک کر سکے. اور یہ میرے بندو, کیا تم آج اس امر سے راضی ہو کہ تم مجھ سے راضی ہو میں تم سے راضی ہو جاؤں؟ بندے عرض کریں گے, رب کریم ہم تو تیری رضا ہی چاہتے ہیں. سبحان اللہ, تو رب کریم بھی ساتھ فرمائے گا, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں تو تم اپنے اس بھائی سے راضی ہو جاؤ, تو تم اپنے اس بھائی سے راضی ہو جاؤ, جس کے گناہوں کو معاف کر دو, جس کے حقوق کو معاف کر دو, پھر وہ اس کے حقوق کو معاف کریں گے. اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر کے خود بھی جنت پہ جاؤ, اس کو دلے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق کی پامالی بڑا خوفناک یوگ ہے, بہت خوفناک یوگ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے. اور اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے نہیں ادا کر پا رہا ہے تو اس سے دنیا ہی میں معاف کرا دے, دنیا معاف کرا دے, ورنہ حشر بڑا خوفناک ہوگا. اللہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے کہا, پیغمبر نے ان لوگوں سے کہا کہ تم سے اللہ کی ذات سے شک کرتے ہو, تمہیں بلاتا ہے کہ تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور موت کے مقرر وقت تک تمہاری زندگی بے عذاب کاٹ دے. پیغام بہت اچھا تھا, دعوت قبول کر لینی چاہیے. اللہ کے پیارے پیغمبروں نے یہی کہا کہ
اللہ چاہتا کہ تم کو بے عذاب کر دے، تمہارے گناہوں کو ختم کر دے، لیکن وہی ہے کہ جب جس کو سودا سوار ہو جاتا ہے وہ ہر حق بات کو ناقابل قبول کر دیتا ہے، تو بجائے اس کے کہ کسی پیغمبر اس کی دعوت کو قبول کرتے دوسرا اعتراض کر دیا، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، بولے ارے تم تو ہمارے ہی جیسے ہو، تو ہمارے جیسے ہو، ہم کو دعوت دے رہے ہو، تریدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ اور دادا جس مذہب اور مسلک پر تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، شرک و کفر کرتے تھے، تصدون روکنا چاہتے ہو، تو کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین اور کفار کس سے کہہ رہے ہیں؟ پیغمبروں سے کہہ رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں ہی دیکھیے، ایک تو یہ کہا کہ تم ہماری طرح سے ہو، اور دوسری شجاعی ہے کہ فاتون سلطان مبین، تم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہو تو کوئی سرٹیفکیٹ لے کر کے آؤ، دکھاؤ کہ سرٹیفکیٹ تمہارے پاس ہے کہ اللہ نے اس طرح تم کو دی ہے، وہ پروف ہے، یہ دکھائی، یہی حال بالکل مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین کا، قرآن اتر رہا ہے، کتاب اتر رہی ہے، معجزات دیکھ رہے ہیں، اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے پورے رات شریف میں واقعہ گزرا نا کہ مشرکین مکہ آ کر کے حضور کے ساتھ کہہ بات کہہ رہے تھے کہ محمد اگر تم ان مردوں کو زندہ کر دو، زمینوں سے چشموں کو اگال دو، تم اپنے کھیتوں کو سیراب کر، ان پہاڑوں کو ہٹا دو تاکہ کھیتیاں ہماری بڑھ جائیں، تو ہم تمہارے اوپر لائیں گے، تو تمہارے اوپر ایمان لائیں گے ہم، تو رب کریم نے فرمایا کہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حضور نے فرمایا کہ ذمہ داری میری نہیں ہے، میں نہ اس کا دعویٰ کر رہا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، پہاڑ بٹاتا ہوں، چشمہ جاری کرتا ہوں، دعویٰ کیا ہوتا دلیل دیتا میں نے دعویٰ کیا دلیل ضروری ہے، لیکن رب کریم فرما رہا ہے کہ اگر آپ کر بھی دو میرے حبیب جب بھی نہیں مانیں گے لوگ، اور اسی آیت کریم آنے کے بعد پتا چل گئی کہ پیغمبروں کو اپنے جیسا بشر کہنے والا عقیدہ ہی مکمل کفری عقیدہ ہے، مکمل کفری عقیدہ ہے، کیا کہا؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، جانتے ہیں جملے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم ہمارے ہی طرح ہو، ایک ترجمہ ہے کہ تم ہماری طرح ہو، اس کا عربی اس کی عربی ہوگی، تم ہماری طرح ہو، انتم بشر مثلنا، یہ ترجمہ اس کا تم ہماری طرح ہو، اور ان انتم الا بشر مثلنا کا ترجمہ ہوگا تم ہماری ہی طرح ہو، اس بنیاد پر کہ جب حرف استثناء کے بعد کلام مستجاب ہوا کرتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت یہ اسی کی حسر پیدا ہو جاتا ہے، اسٹرانگ مانا پیدا ہوتا ہے، تو ہماری ہی طرح لا الہ الا اللہ، اس نے کہا تھا بس یہ کہ پیغمبر کی جتنی بھی زندگی دیکھا تھی، شادی نہیں کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، اٹھ بھی رہے ہیں، سارے کام ان کے ہماری طرح سے ہیں، وہ کس کو بھی لگتی ہے، وہ کم کو بھی لگتی ہے، یہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، انہوں بھی شادی کیے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے بھی شادی کیے بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو فرق کیا ہمارے درمیان کے درمیان ہے، جلد ان کی ہماری طرح، ہاتھ پیر ناک کان سب ایک طرح، کیا کہہ دیا تو ہماری طرح، اگر ان عقل کے اندھوں نے یہ دیکھا ہوتا کہ پیغمبر وہ باتیں کر رہا ہے جو باتیں ہم نہیں کر پا رہے تو یہی فرق سمجھ جاتے، اسی لیے سورہ کہف شریف کے اندر اسی فرق کو واضح کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے کہ یوحا الیہ، کیا کہا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہاری طرح ہوں چہرے مہرے میں، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے پاس کیا آتی ہے؟ وہی آتی ہے، تمہارے پاس وہی نہیں آتی، میرے پاس وہی آتی ہے، اور وہی کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہی اسی شخص کے پاس آ جا کرتی ہے جو رب کریم کا بہت برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، بہت برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، سب کے پاس نہیں جاتا، اب تک پتا آدمی لوگ کہتے ہیں پیغمبروں کو اپنے جیسا کہہ رہتے ہیں، ہماری طرح ہماری طرح ہماری طرح، فرق اتنا ہے کہ جیسے گاؤں کے بڑے بھائی مکھیا چودھری، اتنا بڑا رشتہ خالی ہو سکتا ہے اس کے عالم سے، تقریب الایمان کے اندر اسماعیل دہلوی نے تو وہ خرافات مچائی جس کا کوئی نہیں، وہ خرافات مچائی، کیا ہے جی؟ ارے ان کی تعظیم، ان کا ادب صرف اتنا کہ جیسے بڑے بھائی کا ادب ہوتا ہے یا گاؤں کے مکھیا، اور پر وہ چودھری کا ہے لا الہ الا اللہ پیغمبر سبحان اللہ.
ٹھیک ہے اگر صحابی کہے ہوتے بھی ایک قول امبیڈکر میں سنے ہو سکتا ہے کبھی کوئی سوال کر جی صحابہ نے کہا ٹھیک ہے اگر کوئی صحابی کہے بھی ہوتا تو پیغمبر کے سامنے صحابی کا یہ قول کہ آپ ہمارے بھائی کی طرح سے یا رسول کریم کا فرمان آپ ہمارے بھائی کی طرح سے ہو بڑا فرق رکھتا ہے بہت فرق رکھتا ہے. اگر کسی صحابی نے کہا بھی ہو مان لیا سپوز اس عقیدے سے نہیں کہا ہوگا جو عقیدہ یہاں ذکر کیا گیا ہے کیا یہ عقیدہ نہیں کہا ہو اس عقیدے سے نہیں یہ کیا ہے بھائی گاؤں کے بڑے بڑے بھائی کی طرح سے پرمکھ کی طرح سے پرمکھ جانتے ہیں جانتے ہیں گاؤں کا ہمارے کیا ہوتا ہے جو گاؤں کا ہوتا ہے وہ پردھان پردھان گاؤں کا پردھان ہمارے یہاں ہوتا ہے اس عقیدے سے کبھی نہیں کہا. حالانکہ رسول کریم نے فرمایا ہے رسول کریم نے صحابہ کو اپنا بھائی فرمایا ہے لیکن حضور کا فرمان اس بنیاد پر ہے شفقت محبت نوازی عنایت کی بنیاد پر ہے. حضور نے جو کہا ہے وہ حضور کی عظمت و بڑائی ہے کہ حضور ہم کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں. یہ ہماری نسبت خوش نصیبی لیکن یہ وہ مزدور کی داد تم کھڑے ہو کر حضور کو اپنا بھائی کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ. آپ جانتے ہیں آپ میرا راتیا پڑے مسلم شریف کی حدیث بخاری وغیرہ کی میرے چشمہ نہ خراب نہ دیکھ پاتا نہ دیر سے لگا پاتا ہوں اتارنے بعد دیکھ نہیں پاتا بڑی مشکل سے میرا شریف کے واقعات ہم جانتے ہیں پیغمبر پیغمبر کا تو بھائی ہوتا ہے. جب حضور تشریف لے گئے عرش پر تو اس کے بعد جب حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے تو حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون ہے تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت موسیٰ ہیں ان کو سلام کیجیے. انہوں نے جب سلام کیا حضور نے السلام علیکم تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا وعلیکم السلام یا اقف والے اے نیکوکار بھائی تم پر سلام. کیوں کہا بھائی اس لیے بھائی کیوں کہا تھا وہ بھائی چارگی عمر کے لحاظ سے نہیں ہے منصب رسالت میں بھائی چارگی پیغمبر ہے نبی ہے اسی بنیاد پر منصب رسالت میں بھائی چارگی اور ان کی کیوں بھائی چارگی ہے وہاں پہ بتائیے. اگر تم کہو کہ ایمانی رشتے کی بنیاد پر بھائی کہہ رہے ہیں تو اللہ تو اس سے بڑا بھائی ہوا آپ لوگوں نے. اگر یہ کہا جائے کہ بھائی حضور بھی مومن ہم بھی مومن ہیں اس لیے بھائی ہے تو ٹھیک ہے چلو ہم آپ کا یہ کلیہ تسلیم کر رہے ہیں. اس کلیہ کے بعد یعنی منطق کا ایک لاجیکل طریقہ ہے کہ جب کوئی نتیجہ نکالنا ہوتا ہے تو کوبرا ملاتے ہیں کوبرا ملاتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تو اس کلیہ تسلیم کر لیجیے کہ حضور مومن ہے اس لیے حضور بھائی ہے تو حضور تمہارے بھائی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ مومن ہے کہ نہیں ہے قرآن خود ہی کہتے ہیں بھائی اللہ مومن خالق باری متبد نہیں الملک القدوس سلام کیا اللہ مومن ہے تو اگر حضور مومن تم بھی مومن اور مومن بھائی لادا حضور تمہارے بھائی اللہ مومن تم بھی مومن تو مومن مومن بھائی تو لادا اللہ تمہارا بھائی فرق اس طرح ہے کہ حضور چھوٹے بڑے ہیں چھوٹے بھائی ہے اللہ بڑا بھائی ہے معاذ اللہ کروڑ بار معاذ اللہ. یہ لاجک ہی اصلی لاجک ہے نا کرائیے گا نہیں لاج کر رہے نائنٹی نائن کی دو دن کی بات تو پھر کیا ہوگا اللہ جلدی قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. پیغمبر کی سادگی کا جواب لہذا فرما دیجیے. ہاں ہاں تو قالت لهم رسلهم تو ان کے زبانوں کے رسولوں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلكم ہم تو چہرے مہرے میں تمہارے ہی طرح ہی ہیں ہم تو چہرے مہرے میں تمہاری ہی طرح ہیں تمہاری طرح بشر ہیں ٹھیک ہے چلو مان لیا لیکن ولکن اللہ یمن علی من یشاء یہ فرق تمہارے پاس کہا ہے اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے صحیح کا احسان کتاب کا احسان دین کی عظیمت و دعوت کا احسان، سربزندگی کا احسان، رسالت و نبوت کا احسان. یہ بات تو خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ چہرہ گورا، ہاتھ پیر ناک کان میں جیسے تم ویسے میں، جیسے میں ویسے تم لگ رہے ہیں دیکھنے میں، لیکن فرق کتنا بڑا ہے کہ میں صاحب عظیمت ہوں تم صاحب عظیمت، میں صاحب کتاب و دعوت ہوں تم صاحب کتاب و دعوت، میں اللہ تعالیٰ کی وحی و الہام کا حامل ہوں تم اللہ کی وحی و الہام کے حامل ہوں. زیادہ فرق ہو گیا، فرق ہو گیا. یہی بات سے مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین کے تعلق سے سورہ فرقان کے سجا فرمائی کہتے تھے ہماری حضا رسول یا کل سال وہ ایسی فلسفہ رسول اللہ دے دے کھانا بھی کھاتے ہیں بازاروں میں چلتے پھرتے کوئی رسول ہو سکتے اللہ اللہ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ. یہ جواب ہے اس کا جو انہوں نے کہا تھا کہ فاتو بسلطان مبین، کوئی سرک کوئی سر سے ٹکٹ لے کر کے آؤ گے تم اللہ کے رسول ہو. تو اللہ کے رسول رسولوں کا جواب یہ ہوتا تھا وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سند لے کر کے آئے. ہاں اللہ اگر چاہے تو آ سکتی ہے، نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے نہ ہم اس کی دلیل دینا چاہیں گے. دعویٰ کیے ہوتے دلیل دیتے، جب دعویٰ ہی نہیں کیا دلیل دیتے. کمال کی بات ہے صاحب، قرآن ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، پیغمبر کی زبان سے قرآن سن رہے ہیں اور اس پر بھی کریں کوئی دلیل دکھا ہوگی. مگر اندھے لوگ سے بنا اسی لیے حدیث پاک میں جانتے ہیں حضور نے صحابہ کرام کے درمیان اس امت کے آخری انجام میں جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں صاحبان ایمان صاحبان تقویٰ ان کے تعلق سے حضور نے فخر فرمایا. بس کے بعد میں حضور نے ان پر فخر فرمایا اور فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے تمہارے بھائی صحابہ فرما رہے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ ہم ہی میں سے ہیں؟ فرمایا ہاں پھر رضی اللہ تو آپ ان پر فخر فرمانے کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا مقوم حدیث یہ ہے کچھ حکم افاد کہ تم نے دیکھ کر کے ایمان قبول کیا ہے اور وہ بغیر دیکھے ایمان لائے، وہ خیر دیکھے ایمان لائے. بڑا فرق ہے دونوں مثال، تم دیکھتے ہو سب ایمان لا رہے ہو اور ان کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہوگا کہ بغیر دیکھے ایمان لائے. تو فخر فرمایا سبحان اللہ. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن کو چاہیے ایمان والے کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے. ہم نے سب سے عظیم ابتدا ہے توکل. ہمارا درد مکر آر اللہ وقت ہدانا سبولا، کیا ہے کہ مدد کے ساتھ پر بھروسہ نہ کریں جب اسی نے ہم کو ہدایت کے راستے دکھلائے. بڑا شرمنا ہزار آ گئی سبول کا، اور یہ مشرقین مکہ کفار مکہ جو تم ہمیں بتا رہے ہو ہم اس پر صبر کر رہے ہیں، ہم ضرور صبر کریں گے اس پر. وعلى اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والے کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے. اس آیت کریمہ میں ایک مبلغ کے لیے جو کسی دین کی دعوت دیتا ہو اس کے لیے دو بڑے اہم اصول جانے ہیں، بہت اہم اصول ہے. نمبر ایک یہ کہ دائی کے لیے ہمیشہ دین کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیف ہیں، جملے بازیاں ہیں، غلط قسم کے پروپیگنڈے، ہر طرح سے چارجر کیا جانا ہے، سب کچھ ایک دائی کے لیے ہوتا ہے جو حق کی بات کرتا ہے. کہتا ہے جو حق کی بات کرتا ہے بغیر کسی لومت و لائن کے، بغیر کسی لین دین کے، بغیر کسی خوف اور خطر کے، جو پیغام حق ہے اسے بیان کر دیتا ہے. اس کے لیے دو باتیں بہت ضروری ہیں. نمبر ایک یہ کہ وہ ان کی اذیت پر صبر کرے، اور
دوسری بات یہ ہے کہ وہ تکالیف جب ملے تو اللہ کی ذات پر مکمل ہو جائے. سبحان اللہ. فقی ابو اللہ سمر فضلی نے سرور خاطر میں صبر کے تعلق سے بات بتائی ہے. بڑی حدیثیں نقل فرمائی ہیں لیکن ایک مفہوم کچھ حدیث کا ذہن کر گڈ گڈ ہے اس کو سنا دو. سبحان اللہ. فرمایا گیا ہے کہ صابرین کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس قدر عظمت عزت اور وقار کے ساتھ حشر میں پیش کرے گا کہ محشر کے لوگ تنگ رہ جائیں گے. وہ خوب صبر کر اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ قدرت نہیں ہے تو صبر کر لے رہا ہے. ایک امیر ہے کسی غریب کو ستا رہا ہے تو غریب کا کی مجبوری ہے صبر کرنا. بھائی اس کی مجبوری ہے صبر کرنا, وہ بھی صبر ہے. لیکن عظیمت کا صبر یہ ہے کہ مقابل ہونے کے باوجود بھی اس کے ظلم پر صبر کرنا. چاہے تو آنکھ توڑ دے, انگلی توڑ دے, ہاتھ پیر توڑ کے رکھ دے, مگر نہیں کرنا. اس تناظر میں اگر حضور کے صبر کو ملاحظہ فرمایا جائے تو مثال سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر بے شک اپنی جگہ مسلط ہے, لیکن ہمارے آقا کا صبر اس سے کئی گنا. جب حضور طائف کے میدان سے مقام سے واپس تشریف لا رہے تھے اور درخت ایک درخت کے نیچے بیٹھے لوگ پتھر اور کنکر پھینک پھینک کر حضور مار رہے تھے, آقا پر بچ جائے درخت کے نیچے بیٹھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتے. چند قدم چلے تھے سیدنا جبریل علیہ السلام اور عرض کرتے یا رسول اللہ یہ پہاڑی اور یہ پہاڑی دیکھ رہے ہیں, آپ ارشاد فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دوں, ایسے ہی ان کو پیس کر کے چٹنی بنا دوں, ان کو تباہ کر دوں. اس لیے کہ یا رسول اللہ میں نے بہت ساری قوموں کو تباہ کیا ہے, بتا زبان رسالت کو ہلا دیجیے بھائی. مگر سبحان اللہ میرے آقا ہماری جانے قربان, یوں تو ہماری جانے اس محدت قدم چلائے گئے, بڑی ناباد جانے ہیں ہماری, ہر درجہ گنہگار جانے ہیں. کیا اس کا ہمارا اللہ ولی کی قوم نہیں سمجھا جاتا, یہ میرے اللہ یہ ہدایت مجھے جان نہیں رہی, مجھے جان یہ مت سمجھ لیجیے کہ پیغمبر مجبور تھے. اس وقت ہمارے آقا کبھی مجبور نہیں رہے, بتائے شعب ابی طالب میں محصور رہے ہوں جب بھی مجبور نہیں تھے, اور ہجرت کی رات جو کفار کے درمیان سے نکلے جب بھی مجبور نہیں تھے, اور غزوہ حنین میں جب شکست ہوئی جب بھی مجبور نہیں تھے, اور غزوہ احد میں جب پاسا پلٹا جب بھی مجبور تھے, ہمارے آقا کبھی مجبور نہیں تھے. یہ صرف امت کی تلقین اور صبر کے لیے سارا عمل اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. ورنہ ایک اگلی کا ولدہ نظیر قرآن سامنے مسجد بیٹھا ہوں, ایک اگلی کا اشارہ فرماتے تو صرف مکے کی آبادی کی پوری زمین اٹھ دی جاتی. تم ہمیں جس امر میں تکلیف دے رہے ہو ہم اس پر صبر کیے دے رہے ہیں, ضرور ضرور صبر کریں گے. یہ صحابہ کرام کو خطاب ہے. یہ میرے حبیب کے پیارے پیروکاروں, یقیناً تمہیں بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں, ابھی اسلام کی ابتدائی زندگی ہے, صبر کرو اور اللہ کی ذات پر توکل کرو, بھروسہ کرو. ایران سے واللہ نبی صحابہ کرام کا اللہ کی ذات پر توکل یہ ہوا کہ حضور نے جس کو جیسے کہہ دیا ویسی ہو گیا, ایک دم جیسے کہہ دیا ویسی, تم کو ایسے کرنا ویسی کرنا ہے. ابھی جالندھر نے لکھا شاہ نامہ اسلام میں بڑے پیارے پیارے اشعار لکھے ہیں, کیا ہے وہ مفہوم کس طرح سے کی مفہوم کس طرح سے اشعار کو یاد نہیں, یہ کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے, اگر تم وہ تو کود جائیں ہم سمندر میں کوئی احساس نہیں, اور آدمی تو آدمی پتھروں سے ٹکرا جائے گا. یہ قوت صبر کہ رسول کریم نے فرمایا اس پر عمل کر, یہ تاج کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوام کے درمیان سے اٹھنے والے ہوگا کتنے سنتے ہوئے جملے گالیوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے, اور ان پر جتنا صبر کرے گا وہ صبر کی بنیاد پر رب کریم اس کا اجر ہوگا. آخری حدیث عرض کرنے کے بعد حضور پر
صبر کی کیفیت میں بتاؤں گا آپ کو کہ آدمی جب تک صبر کرتا ہے رحمت ملتی ہے, اور جہاں صبر کا دامن چھوڑتا ہے تو پھر رحمت الگ ہو جاتی ہے. حالانکہ حدیث بار بار سنا چکا ہوں اسے سلطان تو مصابی کے اندر حیدرآباد دکن کے عالم نے محدث عبداللہ
دکن نے نقل فرمایا ہے.
مطلب یہ مشکات المصابی کے کلکٹر تھے حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس کھڑے تھے, اور ابو جہل آیا اس نے نبی اکبر کو گالی الٹا سیدھا گندی گندی باتیں. یہ کہ اکبر بالکل چپ چاپ کھڑے رہے, کچھ نہیں بول رہے, وہ گالی دے رہا ہے اور یہ چپ ہے, حضور مسکرا رہے ہیں, وہ گالی دے رہا ہے ابو جہل. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہے اور حضور کیا کر رہے ہیں؟
ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا, بس مجھے کہہ دیا.
ابو جہل کا ترکی بترکی کوئی جواب دے دیا, حضور ناراض ہو اور چلے جا رہے
تھے. اکبر نے دامن تھاما, جا رسول اللہ اتنی دیر سے مجھ کو الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے,
آپ مسکرا رہے تھے, میں چپ تھا, میں نے ایک بات کا جواب دے دیا, آپ چلے جا رہے. ارشاد فرمایا وہ گالی دے رہا تھا تو اس کی اس تقویٰ کا جواب دینے کے لیے رب کریم نے ایک فرشتہ بنا رکھا جو تمہاری طرف سے اس کا جواب دے رہا تھا, اور جب تم نے جواب دے دیا تو فرشتہ چلا گیا, اس لیے میں ناراض ہو گیا. اس لیے سب بڑی عظیم دولت کرتے ہیں, اور رب کریم کی ذات پر توکل بڑا عظیم ہے. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ مومن انسان کے لیے توکل کی سب سے آخری توکل کی منزل یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح سے پرندہ صبح کو نکلتا ہے, نہ اس کے پاس کوئی اسٹور ہے, نہ اس کے پاس کوئی غلے کا ذخیرہ ہے, کچھ نہیں ہے, اور جاتا ہے شام کو آتا ہے تو پیٹ بھرا ہوا آتا ہے, اور رات کو اللہ کی یاد میں بے فکری کی نیند ہوتا ہے. جس طرح سے مومن ہونا چاہیے یہ نکال جانا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سجدنا وشفيعنا مولانا محمد المعدي الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. آیت نمبر 12 تک ہے. رب کریم قرآن مقدس کے درس میں اگر خود گنہگار سے کوئی غلطی ہوئی تو اسے معاف فرما, جو کچھ بھی بیان فرمایا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم و فضل میں شرف قبول عطا فرما دے. رب کریم ہمارے معزز بھائی سامعین جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اس اخلاص کو لذات اور سماعت کو قبول فرما, اور دنیا اور آخرت میں اس کا ہمیں اجر عظیم اجر جزیل اجر عظیم عطا فرما. العالمین قرآن مقدس کے روحانی فیوض و برکات سے ہماری اس زندگی کو بھی اور آخرت کی زندگی کو سنوار دے. مگر جی اس نفسی نفسی کے عالم میں جہاں تاریکیاں ہیں, تنہائی ہے, کیڑے اور مکوڑے, یہ میرے معبودی برحق قرآن پاک کو مینارے نور بنا کر کے ہماری قبروں کے اندر مصاحب غم گسار اور شافع و شفیع و مشفع بنا دے, اور حشر کے دن جب چلچلاتی دھوپ کے اندر ہر شخص اپنی نفسی نفسی میں لگا ہوا ہو تو قرآن مقدس کے فیض و اثر سے اس کا سایہ ہم کو میسر فرما, اور اس کی معاملت اور مدد سے حشر کی ہر منزل کو ہمارے لیے آسان فرما دے, اور جنت میں بھی قرآن پاک کو ہمارے لیے ہمدرد و ہمساہ بنا دے. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.